بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحوالة.
چھٹی کل ہے آج نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم.
کتاب الحوالۃ. سمجھو حوالہ کس کو کہتے ہیں. پہلے تو ایک بات ذہن نشین کر لو
کہ ہمارے زمانے کے عرف کے اندر جس کو حوالہ کہا جاتا ہے وہ حوالہ یہاں پر مراد نہیں ہے.
ہمارے زمانے کے عرف میں حوالہ کس کو کہتے ہیں؟
ایک ملک سے کرنسی دوسرے ملک کے اندر منتقل کرتے ہیں اس ملک کی کرنسی میں تبادلے کی شکل میں, اس کو ہمارے یہاں حوالہ کہتے ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے لندن سے 1000 پاؤنڈ بھیجے جا رہے ہیں حوالے سے, تو وہاں جو حوالے کے دھندے کرنے والے لوگ ہیں ان کو 1000 پاؤنڈ دے دو, وہ یہاں جو ہے 1000 پاؤنڈ کے جو روپیے طے ہوتے ہیں وہ یہاں لا کر کے پہنچا دیتے ہیں. اس کو آج کل کی اصطلاح میں حوالہ کہتے ہیں.
مسلم غیر مسلم سب اسی کو حوالہ کہتے ہیں, اور اس کے اوپر ملک میں بڑے بڑے حوالہ کانڈ بھی ہو چکے ہیں. تو یہ حوالہ جو عرف کا اس وقت پر ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الحوالتی بعد نسخوں میں ہے جمع الحوالاتی. حوالہ کس کو کہتے ہیں؟ قرض جو اپنے ذمے کے اندر تھا وہ کسی دوسرے کے اوپر اتار دینا.
قرض جو اپنے ذمے کے اندر ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر اتار دینا یہ حوالہ کہلاتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہو اپنی ذمہ داری میں جو قرض ہے اس کو دوسرے کی ذمہ داری میں ٹرانسفر کر دینا یہ حوالہ کہلاتا ہے. اے قرض خوار آج سے اب میرے پاس لینے مت آنا,
میرے ذمے جو تیرا 5 روپے کا قرض ہے میں نے شیخ کالو میاں کو حوالہ کر دیا ہے, تو ان سے وصول کر لینا. یہ حوالہ ہو گیا. اب جو ہے اپنے ذمے جو قرض کی ادائیگی تھی اس کو دوسرے کے ذمے ٹرانسفر کر دیا, اسی کو شریعت کی اصطلاح کے اندر حوالہ کہا جاتا ہے.
گویا مقروض یوں کہتا ہے کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے فلاں آدمی سے وصول کر لینا, یہ حوالہ ہو گیا. اور یہ بھی ایک طرح کا عقد تبرع ہے, یعنی کسی مقروض کے اوپر احسان کرنا ہے کہ وہ بیچارہ قرض کے معاملے کے اندر پریشان تھا, آپ نے اس کا قرض اپنے ذمے لے لیا اور اس کے اوپر احسان کیا, یہ عقد تبرع ہے اور کچھ نہیں ہے. حوالہ کرنے کے بعد مدیون درمیان سے گویا نکل ہی جاتا ہے. مقروض نے جب اپنے قرض کا حوالہ دوسرے کے اوپر کر دیا تو اب مدیون مقروض جو اصل ہے وہ درمیان سے نکل جائے گا, گویا کہ اب مدیون بدل گیا, مدیون نیا ہو گیا. جو اصل مدیون تھا اس کی جگہ کے اوپر جس نے حوالہ اپنے ذمے میں لیا وہ اب مدیون کہلائے گا. اور گویا کہ اب وہ حوالہ کرنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ جس نے ذمہ داری لی ہے جاؤ اس سے وصول کرو, اب میرے پاس وصول کرنے مت آنا, جاؤ وہاں جا کے وصول کرو. اور یہی کفالہ اور حوالہ میں بنیادی فرق ہے کہ حوالے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اصل مقروض کے اوپر سے قرضہ دوسرے پر منتقل ہو جاتا ہے, جبکہ کفالہ کے اندر اصل مدیون کی ذمہ داری باقی رہتی ہے, सिर्फ कफील तो जिम्मेदारी में जुड़ जाता है, इसीलिए मदियों से भी मांग सकते हैं, कफील से भी मांग सकते हैं, दोनों से मांग सकते हैं। गोया अब जिम्मेदारी में दोनों जुड़ गए, जबकि हवाले के अंदर असल मदियों की जिम्मेदारी ही खत्म हो जाती है। ये है दोनों में बुनियादी तौर पर फर्क। अब चंद इस्तिलाही अल्फाज जहन के अंदर रखो। असल मकरूज को मुहील कहा जाता है, जो मकरूज है, जिसने कर्ज लिया था उसका नाम किताबुल हवाला में मुहील हो जाता है, और जिस पर कर्जा उतार दिया उसको मुहताल अलई कहा जाता है, जिसकी तरफ उतार दिया कि भाई अब वहां जाके कर्जा ले लेना, वो मुहताल अलई, और कर्ज ख्वाह वो मुहताल कहलाएगा। ये तीन इस्तिलाही लफ्ज जहन के अंदर रहे। अब यहां एक शर्त इस सिलसिले में ये है कि हवाला ताम होता है उस वक्त जब मोहताल और मोहताल अलई दोनों राजी और खुश हो, तो जाके हवाला ताम होगा, वरना हवाला अधूरा रहेगा। भाई यूं कहा मोहताल कि भाई ये तुम कर्ज दूसरे के सर पे कर तो रहे हो कि मैं राजी वाजी नहीं हूँ, मैं तो तुमको पहचानता हूँ, तुम का मुझे दूसरे के हवाले कर रहे हो, मुझे ये मंजूर नहीं है, तो फिर ये हवाला नाकिस रहेगा, ताम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे मामला किया है, मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझे यूं कहो कि सूफी अब्दुल्ला से ले लेना, तो मैं कहा सूफी अब्दुल्ला को परेशान करता फिरूं, सूफियों की कोई बद्दुआ लेनी है मुझे कि उसको परेशान करूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरा तेरा मामला है, मैं तुझी से वसूल करूंगा। तो अगर वो राजी न हो तो हवाला ताम नहीं होगा, नाकिस ही रहेगा, और मोहताल अलई की खुशी भी जरूरी है। अब मैंने दफ़े बला के लिए मैं इसको इससे पैसे मांगे, भाई पैसे ला, अब वो दफ़े बला के लिए अब्दुल्ला से ले लेने में, अब उसको पूछा अब्दुल्ला वो उसके कर्जे के, भाई मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे पास कहाँ पैसे, अरे भाई वो आपका नाम ले रहा है ना, क्या आप उनसे पैसे लेने, मुझे कुछ पता नहीं और मैं राजी भी नहीं हूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मुझे इस वक्त तकलीफ चल रही है, कल घर जाके लाऊंगा तो आएंगे जब भी पैसे, अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दूं। तो इस तरीके से मामला, तो उसका भी खुश और राजी होना जरूरी, तो दोनों राजी हो, मोहताल और मोहताल अले, तब जाके हवाला ताम होगा, वरना वो हवाला नाकिस रहेगा। उसके बाद एक बुनियादी इख्तिलाफ समझ लो, अहनाफ और दीगर अइम्मा के दरमियान के अंदर मसला दरअसल ये है कि हवाला हो गया उसके बाद अदा ही न करे, जिसने जिम्मेदारी कर्ज की ली थी वो अदा ही न करे, मोहताल अलई अदा ही न करे, तो बेचारा कर्ज ख्वाह वो तो परेशान है, बार बार मांगने जा रहा है कि भाई फुलां का कर्जा आपने अदा करने की जिम्मेदारी ली थी, लाइए पैसे, तो कहा देंगे, किसके हमने खा लिए कि आपके खा लेंगे, देंगे जरूर मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो हकीकत में देता भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए ऐसी सूरत के अंदर। तो इस सिलसिले के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि अगर जिसने हवाला कबूल किया था वो देता ही नहीं है, अदा करता ही नहीं है, तो उस सूरत के अंदर असल मकरूज की जिम्मेदारी फिर लौट आएगी, असल मकरूज फिर जिम्मेदार बनेगा कि वो जो है कर्ज अदा कर देवे। इसके लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नंबर एक, मोहताल अलई मर गया इफलास की हालत में, कि जिसने हवाला कर्ज का कबूल किया था वो मर ही गया और मुफलिस मरा, तो अब ये बेचारा कर्ज ख्वाह परेशान है, تو اس صورت کے اندر اصل مقروض محیل سے قرض وصول کرے گا محتال. تو محتال علی کی موت, وہ بھی حالت افلاس کے اندر. نمبر دو, دوسری شکل سمجھو, محتال علی زندہ ہے لیکن قاضی نے اس کے افلاس کا فیصلہ جاری کر دیا. اپنے ہدایہ کے اندر کئی مسائل ایسے پڑے ہیں کہ جس کے اندر آدمی کے اوپر قاضی صاحب پابندیاں عائد کرتے, حجر لگاتے ہیں. اب قاضی صاحب نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے, سمن لوگوں کے باقی ہے اور مزید محتال علی بھی بنا بیٹھا ہوا ہے, پیسے تو کسی کے چکاتا نہیں ہے اور نئے نئے معاملات روز بروز کرتا ہی چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں قاضی کو اختیار ہے کہ فائدے عام کے خاطر ایسے آدمی کے مفلس ہونے کا فیصلہ لگا کر دے رہے. اس لیے کہ اگر قاضی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا تو یہ تو بعض مقروض جو ہے نا, ہزاروں نے کروڑوں خربوں کے قرض کر کے بھی کھراٹے لے کر سوتے ہیں, اور بعض بیچارے قرض دینے والے ایک لاکھ روپیہ قرض دے کر کے بھی نیند اڑی ہوتی ہے ان کی. تو ایسے حالات رہتے ہیں. تو کئی لوگ آج ابھی اس نے 10 کو پھنسایا, آئندہ اور 20 کو پھنسائے گا, آئندہ اور 50 کو پھنسائے گا, قرضے کرتا ہی چلا جائے گا. تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ بھائی یہ مفلس ہے, اس کے ساتھ آئندہ آپ کوئی معاملہ نہ کرے. تو اگر محتال علی کے افلاس کا فیصلہ قاضی نے کر دیا تو ایسی صورت کے اندر محیل کی ذمہ داری لوٹ آئے گی کہ وہ اب قرضہ ادا کرے. تیسری شکل سمجھو, محتال علی انکار کر دے رہے کہ بھائی میں نے کہاں حوالہ قبول کیا تھا, پہلے جب قبول کیا تھا تب قبول کیا تھا لیکن بات پرانی ہو گئی, لمبا زمانہ گزر گیا اور اب جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ بھائی میں نے کوئی حوالہ قبول کیا نہیں تھا. اور بینہ اور گواہ بھی نہیں ہے, اگر بینہ اور گواہ ہوئے تو ہم عدالت میں اس کو لے جا کے کھڑا کریں گے, حاجی صاحب اس نے حوالہ قبول کیا تھا اور اب منع کر رہا ہے, دیکھو میرے پاس یہ دو گواہ ہے, لیکن گواہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے جو ہے اس کو آپ عدالت میں لے جاؤ گے. اس تینوں صورت کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ محتال علی سے جب امید نہیں رہی کہ وہ اب قرض چکائے گا یا چکا پائے گا, تو اصل محیل مقروض ہے, اس کی طرف قرض کی ذمہ داری دوبارہ لوٹ آئے گی, پھر سے آ جائے گی. یہ احناف کا مسلک ہے. جبکہ ائمہ ثلاث یہ فرماتے ہیں, امام شافعی, امام احمد, امام مالک رحمہم اللہ تعالی, وہ یوں فرماتے ہیں کہ جس دن حوالہ ہوا تھا اس دن محتال علی کی پوزیشن کیا تھی وہ دیکھو, جس دن حوالہ کیا اس دن محتال علی کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ مالدار تھا, صاحب مال تھا, وہ قرضہ ادا کر سکے ایسی پوزیشن میں تھا, اس لیے اس نے حوالہ قبول کیا تھا. یہ تو بعد میں اس کے اوپر حالات آئے اور جو ہے وہ مفلس ہو گیا, پیسے اس کے ختم ہو گئے, بعد میں حالات آئے, ورنہ جس دن اس نے حوالہ کیا تھا اس دن وہ واقعی مالدار تھا اور قرض کی رقم چکا سکے اتنی استطاعت اس میں تھی. تو ایسی صورت کے اندر ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ محتال علی ادا کرے یا ادا نہ کرے, اب محیل کے اوپر ذمہ داری لوٹ کر نہیں آئے گی, اصل مقروض کے اوپر ذمہ داری آنے والی نہیں ہے. گویا کہ ان حضرات کے نزدیک ایک مرتبہ حوالہ جب دوسرے کے ذمے منتقل ہو گیا تو پھر اصل محیل کے اوپر وہ لوٹ کے آنے والا نہیں, گیا گیا بس. گویا کہ ان حضرات کی یہاں یہ شکل بڑی اچھی ہے کہ محیل کو دائمی نجات مل جاتی ہے, ہمیشہ کا چھٹکارا, اور اپنے یہاں تو وہ بیچارہ خطرے میں رہتا ہے कि मोहताल हलई अगर न देवे तो फिर मुहिल की गर्दन में फंदा आने ही वाला है। लेकिन इसमें फायदा है कि वो बेचारे मोहताल के कर्जे का क्या अगर मोहताल हलई न देवे तो। इसलिए हमारे मसलक में एहतियात है और इन हजरात की यहाँ मुहिल का टेंशन दूर करना है। अलबत्ता हजरत इमाम शाफी रहिमहुल्लाह के नजदीक एक मसला ये भी है कि जिस दिन हवाला किया था मोहताल अलैह पर उस दिन उसको गनी समझ करके हवाला किया, लेकिन हकीकत में वो गनी नहीं था। गनी समझ करके हवाला किया लेकिन हकीकत के अंदर वो गनी नहीं था। वो बाद के अंदर पता चला कि वो तो कुछ मालदार वालदार था नहीं, पैसे भी नहीं थे, वो तो खाली जो है बड़ास मारता रहता है और जो है लोगों के सामने अपनी मालदारी जतलाता रहता है, बाकी अंदर सब खोखला है। तो लोगों को अगर पता चल गया तो इस सूरत में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि रुजू कर सकता है, यानी कि फिर मोहताल यूं कहवे कि भाई अब मैं मोहताल अलैह के पास नहीं जाऊंगा, मुहिल में तुझी को पकड़ूंगा, इसीलिए कि मैंने तो उसको गनी समझ करके हवाला किया था, लेकिन जिस दिन हवाला किया उस दिन भी वो गनी नहीं था, वो तो झूठ बोल रहा था, धोखा दे रहा था, बनावट कर रहा था, सिर्फ नुमाइश कर रहा था कि मेरे में कैपेसिटी है कर्ज अदा करने की, मैं दे दूंगा, वो नहीं देवे तो मुझसे ले लेना। ऐसे समाज में बहुत से नवरे लोग बैठे रहते हैं जो इस तरह के लोगों के बोझ सर पर लेते रहते हैं और हकीकत में जब देने की बारी आवे तो फुसका जाते हैं, यानी बिल्कुल वो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस शक्ल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि भाई गुंजाइश है अगर ऐसी बात हुई हो तो, और अगर वो वाकई मालदार था हवाले के दिन तो अब मुहिल की जिम्मेदारी लौटेगी नहीं, और अगर वाकई नहीं था सिर्फ दिखावा किया था तो अब वो रुजू कर सकता है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से एक बात मनकूल है। बाबुन फिल हवालती वहल यर्जी ओ फिल हवालती, ये बाब हवाले के मुतालिक है और क्या हवाले में रुजू हो सकता है, इस मसले की वजाहत में है। जी
الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى إذا كان يوم أحال عليه مليا جزا।
अब इमाम अली मकाम अपने मसलक पर इस्तिदलाल करने के लिए अइम्मे सलास की ताईद के अंदर कुछ अकाबिर के अकवाल ला रहे हैं। पहला कौल लाए हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत कतादा रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन हवाला किया था उस दिन वो मोहताल अलैह वाकई मालदार था, तो हवाला ताम हो गया, जायज हो गया, अब इसके अंदर रुजू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब हो गया पक्का फाइनल, अब रुजू नहीं हो सकता मुहिल के ऊपर। जी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल समझने से पहले हमारी दलील समझ लो इस मसले के अंदर। अहनाफ ने इस मसले में हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के एक असर से इस्तिदलाल किया है जिसको इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह ने नकल किया है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं लैसा अला माली मुस्लिमिन तवा, के मुसलमान के माल के अंदर तबाही और हलाकत नहीं है, यानी मुसलमान का माल ऐसा हलाक और तबाह नहीं होता कि उसको वसूल करने का कोई जरिया ही बाकी न रहे। किसी मुसलमान का माल ऐसा तबाह और हलाक नहीं होता کہ اس کو وصول کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے. اب دیکھیے ائمہ ثلاث کے مسلک پر عمل کرنے میں تو یہ ایسی شکل ہے کہ معطل علیہ پر ایسا گیا کہ اگر وہ نیند دے گا تو وہ تو بیچارہ معطل تو یہاں موہل پر سے محروم, ادھر معطل علیہ سے بھی محروم, دونوں جگہ سے وہ تو محروم, موہل کے پاس جا نہیں سکتا چونکہ اس نے تو قرض دوسرے کے ذمے میں ڈال دیا تھا. معطل علیہ دے نہیں رہا ہے تو اب پریشان بیچارہ معطل ہے, تو ایسی تباہی ہو گئی اس کے مال کی کہ اس کی تلافی کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. جبکہ ہمارے مسلک کے اندر کیا ہے کہ وہاں معطل علیہ سے اگر اس کو نہیں ملا تو آؤ موہل کو پکڑو, بھائی تو نے اس کے حوالے کیا تھا لیکن وہاں نہیں مل رہا ہے, اب تجھے ہم کو دینا پڑے گا. دوسری بات, یہ جو حدیث یہاں پیش کی جا رہی ہے ائمہ ثلاث کے مسلک کی تائید کے اندر جو روایت لا رہے ہیں, تو اس کا حل ہم یہ دیں گے کہ دیکھیے حوالہ جب معطل علیہ قبول کرتا ہے تو اس کے پیچھے علت کیا ہوتی ہے وہ غور کرو. کہ ایک آدمی موہل ہے, مقروض ہے, قرض دے نہیں پا رہا ہے, ایک دوسرا آدمی تبرعاً احسان کرتے ہوئے اس کا حوالہ اپنے ذمے لیتا ہے, تو اس کے پیچھے کیا گڑ ہوتا ہے کہ وہ غنی ہوتا ہے, مالدار ہوتا ہے, صاحب حیثیت ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنے ذمے میں لیتا ہے کہ بھائی یہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے, مجھ سے لے لینا, میں تمہارا قرض دے دوں گا. تو اس کے پیچھے جو علت مخفی ہے وہ ہے مالداری, معطل علیہ کا گنا, اس کا صاحب مال ہونا, یہ اس کے پیچھے علت ہے. اب جب وہ معطل علیہ فقیر ہو گیا, مفلس ہو گیا, تو وہ علت گنا ختم ہو گئی, اور جب علت گنا ختم ہو گئی تو اب اس کی طرف جو حوالہ تھا وہ اب باقی اور ثابت نہیں رہا, اسی لیے اصل محل کی طرف حوالہ لوٹائے گا. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ بھائی روایت کے اندر غور کرو تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ معطل علیہ نے ذمہ داری لی تھی گنا کی بنیاد پر, اور وہ گنا ہی ختم ہو گیا, لہذا وہ حوالہ باقی ثابت نہیں رہے گا, اب اصل محل کے اوپر وہ حوالہ لوٹ آئے گا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول سمجھو, یتخارج الشریکان واہل المیراث, کہ دونوں پارٹنر آپس میں تخارج کر لیں گے اور میراث کے چند ورثا بھی آپس میں تخارج کر سکتے ہیں, سو یہ لے لے گا عین کو اور یہ لے لے گا دین کو, پھر اگر ان دونوں میں سے ایک کا حق ہلاک ہو گیا تو وہ اپنے ساتھی سے وصول نہیں کرے گا. اب اس کو مثال سے سمجھو, شریکان میں تخارج کیسے ہوگا اور اہل میراث کے اندر تخارج کیسے ہوگا. ایک کاروبار ہے دو چار آدمی کے درمیان میں مشترکہ ہے, انہوں نے آپس کے اندر پیسے نکال کر کے کاروبار شروع کیا تھا. اب کاروبار کی دنیا کیسی ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ کاروبار کی دنیا کے اندر قرض بھی ہوتا ہے, ادھاری بھی ہوتی ہے, لوگوں سے وصول کرنے کا بھی ہوتا ہے, لوگوں کو دینا لینا یہ سب چلتا رہتا ہے کاروبار کی دنیا کے اندر. اب دو شریک کچھ دنوں بعد آپس میں ناراضگی ہوئی یا کسی مقصد سے دونوں الگ ہو جانا چاہتے ہیں, بھائی پارٹنرشپ ختم کرو, اور پارٹنرشپ ختم کر کے تو تیرے رستے میرے راستے ہو جاؤں. ارے بھائی کاروبار چالو ہے کیسے پارٹنرشپ ختم کریں گے, بہت سارا قرضہ لوگوں سے لینے کا ہے, اگرانیاں باقی ہے اور کچھ مال موجود ہے, کیسے کریں گے. تو ایک آدمی نے کیا کہا دو پارٹنروں میں سے ایک پارٹنر نے, بھائی ابھی اپنے اس شرکت والے معاملے میں 1,00,000 تو نقد ہے نا موجود, اور لوگوں سے جو جمع لینے ہیں اداری وہ تقریباً 1.5 لاکھ ہے. چل تو ایک کام کر، مجھے 1 لاکھ کیش ہے وہ دے دے، اور لوگوں سے جو 1.5-2 لاکھ قرض جمع کرنے وہ تو لے لینا، اور اپنے دونوں اب پارٹنرشپ ختم کر کے الگ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئی شکل؟ ہوں بہو یہی شکل میراث میں بھی ہوتی ہے کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، چند ورثہ ہے، ابا جان نے کچھ عین چھوڑا، کچھ دین چھوڑا، یعنی کچھ نقد چیزیں چھوڑی ہے، زمین ہے، مکان ہے، نقد مد ذلہ ہے، اور جو ہے ادھار دامت برکات ہم بھی بڑی مقدار میں ہے، وہ چھوڑا ہے ابا جان نے. اب ایک وارث کیا کہے ہوشیار آپ جیسا دوسرے بھائیوں کو، بھائی ابا کے کیش جو ہے نا 5 لاکھ وہ مجھے دے دو، میں الگ ہو جاتا ہوں، وہ 50 لاکھ جو لوگوں سے لینے گئے نا وہ سب تم لوگ لے لینا، 50 لاکھ تم کو مل رہے نا، میں صرف 5 لاکھ جو کیش ہے وہ مجھے دے دو، میں لے کے الگ ہو جاتا ہوں. اس طرح وہ لے کر کے الگ ہونا چاہتا ہے. یہ ہے یتخارج الشریکانی و اہل المیراث. شکل سمجھ کے اندر آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کیسے؟ وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا حوالہ دوسرے آدمی کے اوپر ہو گیا، ایک کا حوالہ دوسرے کے اوپر ہو گیا. کیسے ایک کا حوالہ دوسرے کے اوپر ہو گیا؟ سمجھو، ایک شخص عین لے رہا یعنی نقد موجود ہے وہ، اور دوسرا شخص دین لے رہا ہے جو لوگوں سے وصول کرنا ہے وہ، تو ایک عین لے رہا ہے، دوسرا دین لے رہا ہے، تو گویا کہ عین میں بھی دونوں کا حصہ تھا اور دین میں بھی دونوں کا حصہ تھا، چونکہ دونوں شریک تھے اسی لیے عین میں بھی دونوں حصے دار تھے، دین میں بھی دونوں حصے دار تھے. دونوں ورثہ کا بھی یہی حال، دونوں پارٹنر کا بھی یہی حال. اب ایک آدمی نے کل عین لے لیا اور دوسرے کو کل دین دے دیا، تو اس نے اپنا حصہ جو عین میں تھا وہ اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے اپنا حصہ جو دین میں تھا وہ اس کے حوالے کر دیا. یہ ہے اس کے اندر حوالہ ہوا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی اجتہاد اور ذاتی مسلک ہے. احناف اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. ناجائز ہونے کی وجہ سمجھو اچھی طریقے سے، چونکہ یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین کے قبیل سے ہو جائے گا. بیع الدین من غیر من علیہ الدین کے قبیل سے ہو جائے گا. احناف یہ کہتے ہیں کہ جو شخص عین لے رہا یعنی نقد لے رہا ہے، وہ گویا یوں کہتا ہے کہ تمہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپنے اس حصے سے خریدتا ہوں جو میرا دین میں ہے. تو جو عین لے رہا ہے وہ در پردہ یوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپنے اس حصے سے خریدتا ہوں جو میرا دین میں ہے، اور دین لینے والا یوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو حصہ دین میں ہے میں اپنے اس حصے سے خریدتا ہوں جو میرا عین کے اندر ہے. یہ دونوں در پردہ گویا اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہو گیا، جو اکثر فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے. جب بیع جائز نہیں تو اس طرح کا تخارج بھی جائز نہیں، کوئی چونکہ یہ بنا الفاسد علل فاسد کے قبیل سے ہوا، اسی لیے ہمارے یہاں اس طرح تخارج صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصدر غني ظلم فان اتي احدكم على مليه فليتبع
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ بڑا اہم اصول ہے بھائی، یاد رکھو جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی مقروض ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ قرض چکا سکتا ہے، پھر بھی وہ قرض نہ چکاوے اور ٹال مٹول کرتا رہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اس کی طرف سے۔ بھائی ایک آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے کہ میں بعد میں دوں گا، میری مہلت اور بڑھا دو، یہ آدمی تو رعایت کا مستحق ہے۔ تو جو آدمی مفلس ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ اگر تاریخ مانگے، قرض کی مدت بڑھانے کی درخواست کرے، تو یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی درخواست قبول کی جائے، اس کی مہلت بڑھائی جائے، اس کا وہ مستحق ہے۔ لیکن ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، غنی ہے، اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی گنجائش ہے، وسعت ہے، پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ یہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ یہ ٹال مٹول سزا دینے کو جائز قرار دیتی ہے، یعنی ایسے ٹال مٹول کرنے والے کو قاضی کے پاس لے جاؤ، قاضی صاحب اس سے نکلوائیں گے، یہ سزا دینے کو جائز قرار دینے کا ذریعہ ہے۔ تو مثل الغنی ظلم، غنی آدمی کا قرض کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرتے رہنا، بغیر عذر کے معاملہ ڈیلے کرنا، یہ ظلم ہے۔ فَإِذَا، جب تم میں سے کسی آدمی کا پیچھا کیا جائے مالدار کے اوپر، تو وہ اس کے پیچھے لگ جائے۔ جب کسی کو پیچھا کرنا حوالے کیا جائے کسی مالدار کے اوپر، تو وہ اس کو اچھی طریقے سے اس کا پیچھا کیا رہے، یعنی ایک شخص مقروض ہے، سمجھو مقروض کے پاس آپ قرضہ لینے کے لیے گئے، بھائی قرضہ لاؤ میرا، وہ کیا کہتا ہے، میرے پاس تو قرضہ دینے کی اس وقت گنجائش نہیں، میرے بیٹے سے لے لو نا، بیٹا غنی ہے اور آپ کو کہا گیا کہ بیٹے سے پیچھا کر کے وصول کر لو، مقروض کے پاس قرض وصول کرنے آپ گئے اور وہ کہتا ہے میرے پاس گنجائش نہیں، میرے بیٹے سے لے لو، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹا بھی اب خوب کماتا ہے، تو آپ کو ایسے موقع پر اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں تو آپ کو جانتا ہوں، میں نے آپ سے معاملہ کیا تھا، آپ اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہو، مجھے منظور نہیں ہے، میں بیٹے بیٹے کو جانتا نہیں ہوں، آپ ہی مجھے پیسے دیں گے، یہ اس طرح اخلاق کے خلاف ہے۔ تو یہاں حدیث شریف کے اندر جو یہ جو جملہ ہے، یہ اخلاق کریمانہ، اخلاق شریفانہ کی، حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔ گویا یہاں جو امر ہے وہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، امر استحباب کے واسطے ہے، کہ جب تمہیں یہ حوالہ کر دیا گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بیٹے کے پاس لے لو، تو جا کر کے جو ہے اس کے بیٹے سے ہمیں بھی وصول کر لینا چاہیے کہ چلو چھوڑو باپ کو، اب بیٹے سے وصول کرو۔ لہذا یہاں یہ حسن اخلاق کی حدیث شریف کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اس حدیث شریف سے تین باتوں کا علم ہوا۔ نمبر ایک، حوالے کی مشروعیت، کہ حوالہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر مشروع ہے، جائز ہے۔ تو ہی تو یوں فرمایا نے کہ جب تم کو پیچھا کرنے کے لیے کہا کہ جاؤ فلاں مالدار کا پیچھا کر لو، تو تمہیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اکڑ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میں وہاں نہیں جاتا، تمہیں ہی دینا پڑے گا۔
یہ حوالے کی مشروعیت کی دلیل ہو گئی. نمبر دو, دائن کو ترغیب بھی ہے, قرض خواہ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھائی اگر وہ آدمی تمہیں کہے کہ بھائی وہاں سے لے لینا تو تمہیں بھی وہاں سے لے لینا چاہیے, اس کو ترغیب بھی ہو گئی. اور نمبر تین, مقروض غنی کو ظلم نہ کرنے کی شریعت کی توسری تاکید کی جا رہی ہے کہ تم مقروض ہو, غنی ہو, صاحب حیثیت ہو تو قرض چکا, اس کی تاکید بھی اس حدیث شریف سے ہو رہی ہے. اب اس وقت پر لوگوں کا اس میں عمل نہیں ہے, بہت غفلت ہے اس پر عمل کرنے میں. لوگوں کے قرضے ذمے میں ہیں, حقوق کی ادائیگی ذمے میں ہے, لیکن جو دولت ہوگی اس کو نئی نئی انویسٹمنٹ میں لگاتے رہیں گے, قرضہ ادا نہیں کریں گے, حقوق ادا نہیں کریں گے, میراث کا حق نہیں دیں گے, قرض نہیں دیں گے, سمن نہیں چکائیں گے, ادھار مال کا نئی نئی مزاربتیں کرتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ تو اس سے بھی بڑا کہ بھائی پیسے ہیں, قرض چکانا نہیں ہے, نفل حج اور نفل عمرے میں جا رہے ہیں. اس لیے آپ نے فضائل حج کے شروع میں سنا ہے نا کہ حضرت نے وہاں مضمون لکھا ہے مستقل اس موضوع پر کہ حج میں جانے سے پہلے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرو, کسی کا قرض باقی ہے وہ چکاؤ, کسی سے مال ادھار لیا تھا سمن اب تک باقی ہے وہ چکاؤ, میراث میں کسی کا حق چکانا باقی ہے وہ ادا کرو, اس کے بعد جاؤ. اب اس وقت جو ہے یہی ایک مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے, حقوق سر پر ہے, بڑھاتے جائیں گے اور ادا نہیں کریں گے, اور مختلف خیرات میں بھی حصے لیتے رہتے ہیں. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. ہمارے اکابر تو مقروض کی دعوت کو پسند نہیں کرتے تھے. اگر پتہ چلتا کہ یہ دعوت کر رہا ہے اور مقروض ہے تو ایسے آدمی کے یہاں کھانے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے, ٹال دیتے تھے ایسے آدمی کی دعوت کو. لہذا اس مسئلے میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اول درجے میں لوگوں کے قرضے ادا کرو, پھر نفل عبادت کرو, خیرات کرو, صدقے کرو. حدیث میں کتنا سخت لفظ ہے, مطل الغنی ظلم, غنی آدمی ٹال مٹول کرے گا تو اس کی طرف سے یہ ظلم کہا جائے گا. یہ سمجھاؤ لوگوں کو بھائی, یہ باتیں لوگوں کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے اس وقت کے اوپر. جی بس تھک گئے ایسا, میں تو پورا حوالہ دیکھ کر آیا ہوں اور کتاب الکفالہ کے بھی تین باب دیکھ کے آیا ہوں. چلو آج حضرت مدنی کی یاد تازہ کریں, سوا بارہ ساڑھے بارہ ایک تک سبق پڑھا, تم تو گیارہ میں ہی تھک گئے, ابھی گیارہ بھی نہیں بھیجے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ.